جمعرات 2 مارچ کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. قبائلی علاقوں کو صوبے خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے گا لیکن 5 سال بعد. ایف سی آر کے خاتمے کے اعلان پر قبائلی طلباء کا جشن.
آج جو ہمیں بہت بڑی فتح ہوئی ہے, اسی گورنر ہاؤس کے سامنے سر ہم نے اسی قانون, یہ کالا قانون جو ہے نا, اسے کے خلاف دھرنا دیا تھا, لیکن آج خوشی منا رہے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی بالآخر اصولی منظوری دے دی ہے. ان سفارشات کے تحت قبائلی علاقہ جات کو اصلاحات کے بعد 5 برس کے عرصے میں خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا. اصلاحات کی منظوری کا فیصلہ آج کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر.
اجلاس کے بعد خارجہ امور سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے فاٹا ریفارمز کمیٹی کے ارکان کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مردم شماری کے بعد اگلے سال ہونے والے عام انتخابات میں فاٹا کے عوام صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں رائج ایف سی آر کے قانون کو رواج سسٹم کی جگہ تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ کام مرحلہ وار ہوگا. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 5 سال کے دوران ان علاقوں کے مالی اور سیکیورٹی کے معاملات کی نگرانی وفاقی حکومت کرے گی.
امریکی جماعت ریپبلکنز کے سینئر ممبران نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ برس ہوئے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات ہونے تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. اس سے قبل ایوان نمائندگان میں سینئر ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر حلف اٹھانے کے بعد جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. تفصیل کے ساتھ فرحت جاوید.
امریکی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران 2 بار روسی سفیر سے ملاقات کی تھی. اس وقت سینیٹر کے عہدے پر فائز جیف سیشنز نے جنوری میں اپنی تصدیقی سماعت کے وقت یہ تعلقات ظاہر نہیں کیے تھے. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی مہم کے حوالے سے مسائل پر کسی روسی اہلکار سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ملاقاتوں کی یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی نے گزشتہ برس کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت سے متعلق تفتیش کرنے پر اتفاق کیا ہے.
یمن میں القاعدہ کے مشتبہ ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں. یمن میں سیکیورٹی ذرائع اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان فضائی حملوں میں ملک کے 3 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں میں کئی شدت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. امریکہ کی جانب سے ابھی اس کارروائی کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ادھر عراق سے اطلاعات ہیں کہ موصل میں فضائی حملوں میں ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں. عراقی اور امریکی اتحادیوں کے طیاروں نے موصل کے مغرب میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. یورپی پارلیمان نے یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر امریکی شہریوں کے لیے ویزا شرائط کو دوبارہ نافذ کریں. ادارے کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں شامل 5 ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے, جبکہ امریکی شہری یورپی یونین کے تمام ممالک میں بغیر کسی ویزے کے سفر کر سکتے ہیں. سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ روس سے لاحق خطرے سمیت عالمی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لازمی فوجی بھرتی کو ایک بار پھر متعارف کروائے گا. لازمی فوجی بھرتی کا یہ عمل اگلے برس کے آغاز سے شروع کیا جائے گا. سویڈن کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, اسی لیے حکومت کو اپنی فوجی استعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ کوکا کولا اور پیپسی بنانے والی کمپنیاں مقامی دریا کا پانی استعمال کر سکتی ہیں, جبکہ ریاست کے مقامی دکانداروں نے کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ کیا ہے. تفصیل جانیے ثنا گلزار سے.
انڈیا کی ایک عدالت نے مقامی مخالفت کے باوجود فیصلہ دیا ہے کہ کوکا کولا اور پیپسی بنانے والی کمپنیاں مقامی دریا سے پانی استعمال کر سکتی ہیں. 4 ماہ پہلے مقامی صارفین کے ایک گروپ نے دلیل دی تھی کہ ان کمپنیوں کی جانب سے دریائے پانی کا استعمال کسانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے, جس کے بعد عدالت نے ایک عبوری فیصلے میں ان کمپنیوں کو تامل ناڈو میں دریائے تھامی ربارانی سے پانی کی رسائی سے روک دیا تھا. کمپنیوں کا موقف ہے کہ انہیں غیر منصفانہ انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. مقامی تجارتی انجمنوں کے زیر اہتمام بدھ سے تامل ناڈو کے بعض دکانداروں نے پیپسی اور کوکا کولا کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے.
شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے ملک کے رہنما کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کی کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر موت کے بارے میں ملائیشیا کے موقف پر سوال اٹھایا ہے. ملائیشیا کا موقف ہے کہ کم جونگ نیم کو اعصاب پر اثر کرنے والے اثر انداز ہونے والا زہر دیا گیا. پیونگ یانگ نے اس بیان کو احمقانہ قرار دیا ہے. اور ترقی پذیر ممالک میں خواتین کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مدد کے لیے بیلجیم میں فنڈ ریزنگ کانفرنس جاری ہے. یہ کانفرنس امریکی فنڈز روکے جانے کے تناظر میں بلائی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فوراً ہی اس خبر سے کہ پاکستان میں فاٹا یعنی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے مستقبل اور اصلاحات پر حکومت کے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن یہ فیصلہ فاٹا اصلاحات کے لیے قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز سے ذرا ہٹ کر ہے. خیال تھا کہ قبائلی علاقوں کو صوبے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا, لیکن اعلان یہ ہوا ہے کہ یہ عمل 5 سال میں پورا ہوگا اور فی الحال مین سٹریمنگ کی جائے گی. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی منظوری جو دے دی ہے, اس کے سفارشات کے تحت قبائلی علاقے جات کو اصلاحات کے بعد 5 برس کے عرصے میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے گا. جبکہ اس عرصے کے دوران اس علاقے میں انگریزوں کے دور کا رائج قانون ایف سی آر کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
خارجہ امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے فاٹا ریفارمز کی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ آج دفتر خارجہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مردم شماری کے بعد اگلے سال ہونے والے عام انتخابات میں فاٹا کے عوام قومی اسمبلی کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے پیش کردہ سفارشات کی منظوری کے بعد ان سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا, جہاں پر آئینی ترمیم کی شکل میں منظوری کے بعد ان سفارشات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ سفارشات تیار کرنے والی کمیٹی نے قبائلی علاقوں کے ہزاروں زعماء کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقاتیں کی اور ان سے اس ضمن میں تجاویز بھی لیں.
سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ لوگ واپس جائیں اپنے گھروں کو اور وہاں امن ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہو. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوں. چوتھا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ پلان کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو منصوبے شروع کریں اور ان کے لیے ریسورسز کیے جائیں. چوتھا یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو اور سیکورٹی انفراسٹرکچر ایکسٹینڈ کیا جائے. جس طرح ابھی کہا گیا وہاں تو پولیس ہے نہیں, لیوی زیادہ ہوں گی جو بعد میں پولیس کا فنکشن ادا کریں گی. تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں, لیکن ایف سی آر جو ہے وہ فوراً جیسے ہی یہ قانون پاس ہوگا اس کے مطابق نیا ایکٹ آئے گا. صرف ایف سی آر کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بعض ایریاز میں گریجول ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو مقامی صورتحال ہے اس کے مطابق.
سرحدی اور ریاستی امور کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر کا کہنا تھا کہ ان سفارشات پر عمل درآمد کی وجہ سے قبائلی عوام میں پائے جانے والے احساس کمتری کو ختم کرنے میں مدد ملے گی.
فاٹا طبقاتی طور پر اس وقت باقی ملک کے مقابلے میں اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں ہمارے سمجھ اور اندازے کے مطابق 10 گنا پیچھے. تو اس پر ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نے مہربانی کی اور فاٹا آف کورس ہمارے ریکمنڈیشنز تھے اس مقصد کے لیے کہ ایک 10 سالہ ترقیاتی پیکج کا فیصلہ کیا گیا ہے.
وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا تھا کہ ان سفارشات پر عمل درآمد کے بعد قبائلیوں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا اور ان علاقوں کے مقدمات کی سماعت اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں قیام پاکستان سے پہلے سے رائج ایف سی آر کے قانون کو رواج سسٹم کی جگہ تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ کام مرحلہ وار ہوگا.
رواج ایکٹ ہے, اس میں ایک قسم کا جو ایزی آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ جوری سسٹم ہے. جوری سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ کا سول ڈسپیوٹ ہوئے گا تو آپ جب ایک جج کے پاس جائیں گے تو جج ایک کاؤنسل آف ایلڈرز بنائے گا, یعنی کہ جرگہ, اور وہ جو فیکچوئل ایشوز ہیں وہ ان اکارڈنس ود رواج جو فیکچوئل جھگڑا ہے وہ کاؤنسل آف ایلڈرز اپنی فیصلہ دے گی, اور جو فائنل ججمنٹ ہے وہ جج دے گا ان اکارڈنس ود دی ڈیسیژن آن فیکچوئل ایشوز ان اکارڈنس ود لا.
واضح رہے کہ فاٹا ریفارمز کی سفارشات کی حتمی منظوری کے معاملے کو وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا، تاہم وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی اس کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے اراکین نے حکومت کے اس عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور وفاقی حکومت کی کابینہ کی جانب سے فاٹا میں اصلاحات کی منظوری کے بعد سیاسی جماعتوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے اسے پشتون دشمنی قرار دیا تو کسی نے رواج ایکٹ پر خدشات ظاہر کیے، اور کچھ جماعتوں نے تحفظات کے باوجود ان اصلاحات کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ان اصلاحات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے تحفظات براہ راست وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کریں گے۔
اب تک ہمارے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے حکومت کے، اور ان کے جو اصلاحات کمیٹی ہے سرتاج عزیز کی قیادت میں، ان کی انفرادی میٹنگ بھی میرے ساتھ ہوئی، اکرم خان درانی کے ساتھ ہوئی، پوری کمیٹی کی، ہماری پوری جماعت کے ساتھ ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم مسئلے کے حل تک پہنچ گئے تھے۔ ہم نے پبلک کے سامنے بھی یہ باتیں کہیں کہ ہم مسئلے کے حل تک پہنچ گئے ہیں، لیکن آج جب اس کو حتمی منظوری کے لیے یا اصولی منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں انہوں نے اس عہد و پیمان سے اور جو ان سے طے ہوا اس سے انحراف کیا ہے۔
مولانا فضل الرحمان سے جب پوچھا کہ ان کے اور محمود خان اچکزئی کے علاوہ تمام جماعتیں ان اصلاحات کی حمایت کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر حیران ہیں، کیونکہ سابق دور حکومت اور اس حکومت کے ابتدائی دنوں میں جنہوں نے فاٹا کے جرگے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، آج وہ اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر عثمان کاکڑ نے ان اصلاحات کو پنجاب کی استعماری قوتوں کی سازش قرار دیا ہے۔
کہ پاٹا کو غلام بنا کر، پاٹا کی خود مختاری کو ختم کر کے خام خائن لوگوں نے اپنے فیصلہ مسلط کیا پاٹا کے عوام پہ۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، پاٹا کے عوام اور سارے پشتون جو ہیں اس پنجاب کی اس پشتون دشمنی کی ہم مذمت کرتے ہیں۔
ان سے جب پوچھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تو مسلم لیگ نواز کی اتحادی جماعت ہے، تو سینیٹر عثمان کاکڑ نے کہا کہ وہ مرکز میں میاں نواز شریف کے اتحادی ہرگز نہیں ہیں، جبکہ صوبے کی سطح پر بلوچستان میں ہمیشہ چار یا پانچ سیاسی جماعتوں کی اتحادی حکومت بنتی ہے، اور وہ اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخوندزادہ چٹان نے مجموعی طور پر اسے خوش آئند قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رواج ایکٹ پر انہیں تحفظات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا کہ انہیں مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ ان اصلاحات سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔
لیکن انہوں نے جو کمیٹی بنا دی، کونسل کی بات کر دی، تو میرے خیال سے ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، اور اس نے عوام کو مایوس کر دیا ہے اس فیصلے نے، کیونکہ آپ پاکستان میں تو یہ کہ آپ نے جو کام نہیں کرنا ہے کمیٹی بنا کے اس کے حوالے کر دی، تو میرے خیال سے جو ٹائم لائن دینا تھا وہ ٹائم لائن نہیں ملا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ مجموعی طور پر یہ خوش آئند ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اوورسائٹ کمیٹی میں عوامی نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے۔
ایف سی آر کے حوالے سے جو رواج کی جو بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے کہ کہیں رواج کے نام پہ پھر ایف سی آر کو لاگو نہ کیا جائے، یعنی جب عدالتیں وہاں پہ گئی ہیں تو پھر ایسے جو کہ آئین اور قانون سے متصادم کوئی بات ہو پھر تو وہ چل نہیں سکے گی، تو لہٰذا ایک یہ یعنی اس پہ احتیاط برتنی چاہیے۔ باقی اوور آل تو ہم فاٹا کے ممبران کو بھی اس حوالے سے یعنی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے بڑا جدوجہد کیا۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور وزیراعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا کہ ان کی حکومت نے وہ کام کر دکھایا جو 70 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ کابینہ کے فیصلے پر سیاسی حلقوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن پاکستان کی وفاقی کابینہ کی طرف سے فاٹا اصلاحات کی اصولی منظوری کے اعلان کے ساتھ ہی آج پشاور میں مقیم قبائلی طلباء اور فاٹا کے باشندوں نے سڑکوں پر نکل کر اس کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ڈول بجایا، روایتی قبائلی رقص پیش کیے گئے اور بھنگڑا بھی ڈالا گیا۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اور اگزئی بھی وہاں رہا تھے، انہوں نے حکومت کے اس فیصلے پر کچھ طلباء سے بات کی۔
اس وقت میرے ساتھ فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر ہے شوکت عزیز، وہ بھی موجود ہیں۔ شوکت عزیز، یہ بتائیں کہ آج جو اعلان کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، اس کی بات تو یہ ہے کہ 5 سالوں کے اندر جو ہے وہ فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج ہوگا، لیکن جو پہلے سے ایک توقع تھی کہ شاید یہ جو 2018 کے الیکشن ہے اس سے پہلے یہ ہو جائے گا، اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو گیا ہے یا آپ لوگوں کے جو مطالبات تھے وہ پوری نہیں ہوئے؟
عوام وزیر اعظم صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہے کہ ان لوگوں نے منظوری دے دی۔ بہرحال یہ جو 5 سالہ پروسیس ہے، ہم امید رکھتے ہیں، ہم سٹرگل کریں گے اور ہم لڑیں گے کہ 2018 تک ہم اپنی جو مطالبات ہیں وہ وزیر اعظم یعنی حکومت پہ مانیں، اور ہم اس سٹرگل کو رکیں گے نہیں اور آگے جاتے رہیں گے۔
اچھا، یہ جو اس میں جو ایک بڑا جو اعلان جسے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایف سی آر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جو قبائلی عوام کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، اس کے بعد قبائلی علاقے جو ہے ان کو اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ایکسس بھی دے دیا گیا جو پہلے نہیں تھا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
پہلے تو ہمیں نہ ہائی کورٹ کا حق تھا نہ سپریم کورٹ کا حق تھا، ہمارا یہی اصل وہ جو مطالبہ تھا یہ پورا ہو چکا ہے۔
آپ کا کیا نام ہے؟
محمد ادریس۔
محمد ادریس، آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ جو اعلان کیا گیا ہے؟
آج جو ہمیں بہت بڑی فتح ہوئی ہے، اسی گورنر ہاؤس کے سامنے سر ہم نے اسی قانون، یہ کالا قانون جو ہے اسے کے خلاف دھرنا دیا تھا، لیکن آج خوشی منا رہے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹ ادھر کھڑے آپ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، فاٹا کے عوام میں خوشی کی لہر اٹھی ہے۔ جس طرح فاٹا اصلاحات ہوئے، اس کو 5 سال کا جو وقت دیا گیا ہے، فریم دیا گیا ہے۔
مصباح الدین، آپ بھی ایک طالب علم ہے، اسی فورم سے آپ نے بھی جو ہے نا کافی اسٹرگل کیا ہے، یہ جو پورا پروسیس تھا، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں خصوصی طور پر قبائلی علاقوں میں، اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا، اس بار آپ کو یقین ہے کہ جو اعلان ہوا ہے اسی طرح ہی عمل درآمد ہوگا؟
ہمیں امید ہے قبائلی عوام کو قومی دائرے میں نہ صرف لائے گی بلکہ ان کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں پہ دی گیا،
اس سارا جو پروسیس ہے، تو آپ کو یقین ہے اب یہ حکومت تو جو ہے نا 2018 میں ختم ہو جائے گی؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ حکومت دوبارہ آئے، اگر کوئی اور حکومت آتی ہے
اس کو بہت زیادہ تعب گزار۔ ہم اس پر یہ ڈسکس کریں گے 11 تاریخ کو، انشاءاللہ ہم آل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلائیں گے اسلام آباد میں، ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے، اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ اصلاحات اگر کوئی اور حکومت آئے اور ان کی پالیسی بدل گئی تو پھر اس کے کیا بنے گا۔
الوداع الوداع ایف سی آر، ایف سی آر الوداع الوداع ایف سی آر، ایف سی آر پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مضبوط قبائل مضبوط پاکستان، مضبوط قبائل مضبوط پاکستان۔
بیشتر سیاسی جماعتیں اس کے حق میں تھیں کہ فاٹا کو صوبے خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام یعنی جے یو آئی ایف نے اس پر خدشات ظاہر کیے تھے۔ میں نے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟
لیکن جے یو آئی ایف جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فاٹا میں ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اور یہاں پر 2002 کے انتخابات میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ان کو کافی کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، کافی قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے حصے میں آ گئی تھی، لیکن 2013 کے انتخابات میں اور 2008 میں ان کی پھر وہ حیثیت نہیں رہی۔ اب فی الحال تو جے وائی ایف کی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے 12 میں سے اور ایک سیٹ ہے 8 میں سے، تو یہ ان کی وہ پرانی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کو یہ امید ہے کہ آئندہ انتخابات میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات یا حمایت کے حوالے سے ان سے پہلے رائے نہیں لی گئی، فاٹا ریفارمز کمیٹی نے ان کی بات نہیں مانی یا ان سے رائے نہیں لی، اس طرح ان کو شکایت ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ قبائلی عمائدین کو ملا دیا ہے، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو فاٹا ریفارمز کمیٹی کی سفارشات سے خوش نہیں ہیں، تو میرے خیال میں ان کی یہ کوشش ہے۔ محمود خان اچکزئی کی بات اور ہے، اور ان کی حمایت تو فاٹا میں نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی پارٹی تو بلوچستان میں کافی فعال ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ایک تو ریفرینڈم کروایا جائے، فاٹا کے عوام کی رائے لی جائے کہ وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں یا وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونا پسند کریں گے. ایک ان کو یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان کی حکومت اس پر اعتراض کرے گی اور یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں.
لیکن کیوں اعتراضات ہوتے؟
اب ظاہر ہے یہ ان کی رائے ہے, ان کے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے. تو یہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فاٹا کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ تو فی الحال فیصلہ نہیں کریں گے, ان کو تو کوئی یہ موقع نہیں مل رہا. البتہ یہ ہے کہ وہاں پہ انتخابات جب ہوں گے تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ جن پارٹیوں نے اصلاحات کی حمایت کی کہ ان کی وہاں پہ ووٹ بینک بڑا ہے یا جنہوں نے مخالفت کی ہے. یہ تو وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کے عوام سے تو کبھی بھی کسی بارے میں نہیں پوچھا گیا, جو فیصلے ہوئے وہ اوپر سے ہوئے اور ان کو مجبوراً وہ فیصلے ماننے پڑے.
جی, تو آپ قبائلی عوام کا, آپ نے کہا قبائلی نوجوان تو بڑے عرصے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو مطلب یہ ایف سی آر سے نکالا جائے اور خیبر پختونخوا کے ضم ہونے میں کے حق میں بھی تھے, تو یہ اچھا موقع نہیں تھا کہ وہاں ذرا کوئی پروگریس وغیرہ ترقی لاتے اس ان علاقوں میں؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا موقع کتنا ضائع ہوا ہے ایک طرح سے؟
جی بالکل, فاٹا کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی, وہاں پہ کوئی اصلاح نہیں ہوئی, وہاں پہ ترقی بہت کم ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں سب سے پسماندہ ترین علاقہ فاٹا ہے. وہاں کے جو قبائلی نوجوان ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, جن میں سیاسی شعور ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایف سی آر کو مکمل ختم کیا جائے, وہاں پہ اسپیشل فنڈ دیے جائیں تاکہ ترقی ہو سکے, اور اکثر یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. تو لیکن وہاں جو قبائلی عمائدین ہیں, جو ان کے ملک ہیں, ٹرائبل ایلڈرز ہیں, ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہیں. تو یہ ایک نئی نسل اور جو پرانی نسل ہے فاٹا میں, اس کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت ایف سی آر کے قانون کے حق میں نہیں ہے, جے ای وائی ایس بھی نہیں ہے, محمود خان اچھی بھی نہیں ہے, تو وہ تو ایف سی آر کے تو سب مخالف ہیں. اور اسپیشل فنڈ ہر کوئی چاہتا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ فاٹا میں ترقی ہو. صرف یہ جو اختلاف ہے یہ اس کے اوپر تھا, جے ای وائی ایس کا اور محمود خان اچھی کی پختونخوا میپ کا, کہ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے, کوئی طریقہ نکالا جائے کہ وہ اپنی رائے دے کہ وہ فاٹا جو ہے اس کو ضم کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں یا وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر زیادہ اختلاف تھا, تو میرے خیال میں حکومت نے بچ پچا کر ایک یہ راستہ نکالا ہے. اور یہ تو یعنی بالآخر فاٹا کو ضم کرنا پڑے گا خیبر پختونخوا میں.
اچھا,
لیکن یہ پانچ سال کا عرصہ بھی اس میں دیا گیا ہے اور یہ کافی اس میں چیزیں جو ہیں یہ واضح بھی نہیں ہیں.
اچھا, آخر میں بس یہ بتائیں کہ اگر پورے ملک کی ہم سیاسی تصویر دیکھیں تو اگلے سال ملک میں عام انتخابات ہونے ہیں, تو جو قومی سیاست ہے اس پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے سیاسی لحاظ سے؟
دیکھیے, فاٹا کی اپنی ایک اہمیت ہے. جغرافیہ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت کم حصہ, تقریباً 3% جو ہے فاٹا میں ہے, جو مردم شماری کے حوالے سے. اور پھر یہ ہے کہ لیکن چونکہ یہ افغانستان کی سرحد کے اوپر ہے, افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ پاکستان کی حکومت کا قانون نہیں تھا, اس کے برابر تھا, تو یہاں پہ ملٹنسی آئی, مختلف ملٹنس آ گئے پوری دنیا سے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے ان پر قابو پانے کے لیے یہ اصلاحات کی جا رہی ہیں, اور حکومت سمجھتی ہے کہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلی میں جب ان کو نمائندگی مل جائے گی فاٹا کو, تو پھر ان کا اپنا ایک مضبوط بلاک تو ہوگا. 20 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ فی الحال فاٹا کے ہیں, جو پچھلی مردم شماری کے ساتھ میرے خیال میں اس میں بھی اضافہ ہوگا. صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی جب ہوگی تو ان کا اپنا ایک بلاک بن سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کافی ایک باثر آواز ہوگی اگر فاٹا کے نمائندے اپنے حق کے لیے بات کریں.
یہ تھے سینئر صحافی و تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی.
یہ پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ میں تیسرا پلے آف میچ کل دبئی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس میچ کی فاتح ٹیم سپر لیگ کے فائنل میں ٹائٹل کی جیت کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا سامنا کرے گی۔ یہ فائنل لاہور میں 5 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین انضمام الحق کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیم سلیکشن کرتے وقت ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس بارے میں انضمام الحق نے دبئی میں ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور کو بتایا۔
یہ بھی پاکستان کا ایونٹ ہے، یہ کسی کا باہر کا ایونٹ نہیں ہے۔ پی سی بی اس کو کروا رہا ہے تو بالکل اس کی پرفارمنس بھی کنسیڈر ہوگی۔ پچھلے سال بھی جس طرح ہمیں احسن علی لڑکا ملا تھا، اس سے یہاں بھی اس دفعہ مجھے ینگسٹرز کی کچھ کی پرفارمنسز بہت اچھی نظر آئی ہیں۔ ہم اپنی فرسٹ کلاس کی جو ان سی ہو رہی ہے اس کو بھی اگنور نہیں کریں گے، اور یہ والی چیزیں ہیں نا ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔
آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو دوسرے ون ڈے میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ٹاپ سیڈ ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ نے میکسیکن اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو شکست دے دی۔ سیکنڈ سیڈ رافیل نڈال، تھرڈ سیڈ مارن چلچ، دفاعی چیمپئن ڈومینک تھیم اور نک کریگیوس نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں، جبکہ بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ اور آسٹریلین اوپن چیمپئن راجر فیڈرر دبئی چیمپئن شپس میں روسی کھلاڑی یوکینی ڈوفسکوائے سے دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست کھا گئے۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر پیپ گارڈیولا کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات اسٹرائکر سرگیو اگویرو کے 2 گولز نہایت عمدہ تھے اور مینچسٹر سٹی نے ہڈرس فیلڈ کو 5-1 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی سٹی نے ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایتھلیٹس کی عالمی گورننگ باڈی کے صدر لارڈ سکو کا ماننا ہے کہ روس نے ڈوپنگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ رواں سال لندن میں ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپس میں روسی ایتھلیٹس کی شمولیت کا قوی امکان ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ ادھر ملیشیا کے حکام نے شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کے قتل کے سنسنی خیز واقعے میں گرفتار شمالی کوریا کے شہری کو رہا کر دیا ہے اور اسے واپس ملک بھیجا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان کی وفاق کی کابینہ نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی بالآخر اصولی منظوری دے دی ہے۔ ان سفارشات کے تحت قبائلی علاقہ جات کو اصلاحات کے بعد 5 برس کے عرصے میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے گا۔ امریکی جماعت ریپبلکنز کے سینئر ممبران نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ برس صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات ہونے تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ یمن میں القاعدہ کے مشتبہ ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں میں کئی شدت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شام میں القاعدہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک اہم رہنما مارا گیا ہے۔ پیر کو اطلاعات تھیں کہ ایک روز پہلے ایک امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کا لیڈر عبداللہ عبدالرحمن مارا گیا ہے۔ یورپی پارلیمان نے یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر امریکی شہریوں کے لیے ویزا شرائط کو دوبارہ نافذ کریں، اور چین نے ملک میں پانڈے کی آبادی کی حفاظت کے لیے قدرتی ذخائر کو محفوظ رکھنے کے وسیع منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ملیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ہلاکت میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار شمالی کوریا کے شہری کو رہا کرنے کے بعد اب ملک بدر کر دیا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے نادیا سلیمان سے۔
ملیشیا کے اٹارنی جنرل محمد آپندی علی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے شہری ری جونگ چول کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے شواہد نہیں ملے، اس لیے وہ ایک آزاد شخص ہیں۔ اس سے قبل ملیشیا میں حکام کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ہلاکت میں ملوث دو خواتین پر ان کے قتل کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان دونوں خواتین کو ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پولیس کے خصوصی دستوں کی حفاظت میں عدالت میں لایا گیا تھا۔ ملیشیا کے اٹارنی جنرل محمد آپندی علی کا کہنا تھا کہ اگر یہ دونوں خواتین قصوروار پائی گئیں تو انہیں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ عدالت میں جب انہیں الزام پڑھ کر سنائے گئے تو ان میں سے خاتون ڈون تھی ہیونگ نے کہا کہ وہ الزامات سمجھتی ہیں لیکن وہ قصوروار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے روز ملیشیا نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شمالی کوریا سے آنے والوں کے لیے ویزا فری سفر کی سہولت بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر اعظم احمد زاہد حمیدی کا کہنا ہے کہ نئے ضوابط 6 مارچ سے نافذ العمل ہو جائیں گے۔
میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیر کے روز سے ملائیشیا کا سفر کرنے والے تمام شمالی کوریا کے شہریوں کے لیے ویزے کی پابندیاں عائد ہوں گی۔ ہماری خود مختاری کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پابندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ اور امیگریشن کے ادارے کی جانب سے تجویز کیے جانے والے اقدامات پر تیزی سے عمل درآمد کرتے ہوئے انہیں آنے والے پیر کے دن سے نافذ کر دیا جائے گا۔
شمالی کوریا کے شہری اس سے قبل 30 روز کے لیے بغیر ویزا لیے ملیشیا کا سفر کر سکتے تھے۔ ملیشیا کو کئی شمالی کورین افراد کی تلاش ہے جن پر کم جونگ نام کی ہلاکت میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ان افراد میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کے ایک اہلکار بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی 13 فروری کو ہلاک ہوئے تھے۔ کم جونگ نام کے چہرے پر ایک اعصاب شکن کیمیکل لگایا گیا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی۔
تفصیل بتا رہی تھیں نادیا سلیمان۔ اور اب آپ سے ایک سوال، تو کیا کتاب خریدتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کہ کبھی سوچا کہ یہ اصلی کتاب ہے یا نہیں، یہ پائریٹڈ ورژن ہے کتاب کی، اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں، یا پھر یہ سوچا کہ جعلی کتاب خرید کر آپ مصنف کا حق مار رہے ہیں، اور یا یہ ایک قسم کی چوری بھی ہے؟ بیشتر شہری یہ نہیں سوچتے، اور اسی لیے بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کو بک پائریسی کا گڑھ کہتی ہیں۔ لیکن اکثر حقوق دانشمندانہ پر بحث کا روح یہ کہہ کر موڑ دیا جاتا ہے کہ ملک اس سے زیادہ بڑے مسائل کا شکار ہے۔ لیکن اب بچوں میں اس کی آگہی کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پاکستان بھر میں پتلی تماشے منعقد کیے ہیں۔ اس کی تفصیل سنیے ارم عباسی کی رپورٹ میں۔
یہ بتاؤ کہ جو اصلی کتابیں اور نقلی کتابیں بازار میں ملتی
ہیں، ہاں،
اس میں سے اصلی کتاب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟
یہ بچوں کے من پسند انکل سرگم ہیں جو انہیں پائریسی کے نقصانات کی آگاہی دے رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ملک گیر پتلی تماشے منعقد کیے۔ اس سلسلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے فیاض راجا نے بی بی سی کو بتایا،
چھوٹے بچوں کے لیے وی فیلٹ کہ یہ میسج اینڈ دے کین انفلوئنس دیئر پیرنٹس اینڈ سکول، اور جب جینوئن بکس بکیں گی تو اور پبلشنگ ہاؤسز مارکیٹ میں آئیں گے، بہتر کتابیں بنیں گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پائرٹس لائک رابن ہوڈز اور وہ سستی کر کے کتابیں بیچتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ایسی نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے، اس لیے چاہے جعلی کتاب ہو یا اصلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا یہ تو نارم ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے، اور اتنے مسائل ہیں، مگر یہ بہت سنگین ایشو ہے کیونکہ آپ کی ساری سوسائٹی کو، اب آپ سوچیے انجینئرنگ بکس ہیں یا کوئی سائنس کی کتابیں، اس کی الیسٹریشن وہ ساری مدم یا رنگ اس کے الٹے سیدھے ہیں۔ اب ایک ویجیٹیشن کا پیج ہے اور وہ بجائے گرین کے وہ پیرٹ کتاب میں اس کو اورنج اور کلر میں دیا ہوا ہے، تو بچہ کیا سمجھے گا اس کا؟
جعلی کتاب کی اشاعت اور بیچنا ایک جرم ہے، لیکن اس جرم کی روک تھام کو پاکستان میں بڑی حد تک نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کے بقول اس چوری کو معاشرے میں فروغ مل رہا ہے اور آنے والی نسلوں میں لکھنے لکھانے کے شوق میں بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف جمعہ خان صوفی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
لکھنے والے کے لیے کتاب جو ہے نا ایک اپنے بچے کی مانند ہوتی ہے، یعنی وہ اگر کوئی دوسرا لے جائے یا دوسرا اس پہ حق جتائے تو مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں بغیر آپ کے مرضی کے۔ تو پائریسی پہ تو لکھنے والے کی تو جان چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے، لکھتا ہے، اس کے تجربات ہوتے ہیں، مطالعات ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ دوسرا بغیر آپ سے پوچھے وہ اپنے میں اس کے جو رسیڈ ہے وہ بھی ڈالے۔
منافع کے لیے کسی کی تخلیق بغیر مرضی کے چھاپنے اور بیچنے کے جرم میں 7 برس تک کی قید کی مثال ملک میں موجود ہے۔ اسی امید میں جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب جعلی بیچنے والوں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کئی دھکے کھانے کے بعد کچھ فائدہ نہ ہوا۔
ایف آئی اے میں کیا کہ یہ تقریباً ہو گیا، اس کے تقریباً ایک سال تو کچھ کم پورا ہو رہا ہے۔ وہ جس نے یہ پائریسی کی تھی اس کو تو آخر کار میری جدوجہد سے اس کو گرفتار کیا گیا۔
تاہم بیشتر ماہرین کے بقول حکومت کو چاہیے کہ بچوں تک کتابوں کی رسائی یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لائبریریز بنائے، پائریسی کے حوالے سے موجودہ قوانین کی عملداری کو ممکن بنائے تاکہ مصنف کی حوصلہ شکنی نہ ہو اور وہ دو نوکریاں کرنے کی بجائے کتابی مواد پیدا کرنے پر اپنی پوری توجہ لگا سکے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان اور دیگر علاقوں میں آج بلوچی ثقافت کا دن منایا گیا۔ اس مناسبت سے کوئٹہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں بلوچی ثقافت کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ بلوچی ثقافت کے دن کے حوالے سے ایسے ہی ایک تقریب کا احوال بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم اس رپورٹ میں، جو کہ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
یہ موسیقی ایک تقریب میں بجائی جا رہی ہے، جس کا اہتمام بلوچ ثقافت کے دن کی مناسبت سے کیا گیا تھا۔ 2 مارچ کو بلوچ ثقافت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر کوئٹہ شہر میں پارکوں اور دیگر کھلے مقامات پر اس دن کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ شہر میں دیگر مقامات کی طرح کوئٹہ پریس کلب میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گلوکاروں نے براوی اور بلوچی زبانوں میں گیت پیش کیے۔ پریس کلب میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی۔ تقریب میں شریک مردوں نے روایتی بلوچی پگڑی، کپڑے اور مخصوص جوتے پہنے تھے، جبکہ خواتین نے بلوچی کشیدہ سے مزین لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس تقریب میں روایتی بلوچی خیمہ گدان بھی لگایا گیا تھا۔ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے تقریب میں شریک ایک خاتون روبینہ ابراہیم کا کہنا تھا،
کلچر ڈے بہت جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ کلچر ڈے کو منانا چاہیے، اس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنا کلچر بھولے نہیں۔
اس تقریب میں بلوچی کشیدہ کاری کے اسٹال کے علاوہ کتابوں کا اسٹال بھی لگایا گیا تھا۔ کتابوں کے اسٹال پر بلوچی ادب اور تاریخ سے متعلق کتابیں رکھی گئی تھی۔ پریس کلب میں منعقدہ تقریب میں لوگ ڈول کی تاپ اور موسیقی پر رقص بھی کرتے رہے۔ دو مارچ کو گزشتہ 7 سال سے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر بلوچ آبادی والے علاقوں میں بلوچ ثقافت کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور سامعین، اب آئیے سنتے ہیں آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں منعقد کروانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 6 سال بعد کرکٹ میچ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنی خوشی اور پرجوشی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، اور صوبہ بلوچستان سے یہ کال سنتے ہیں۔
میں عبد القدیر ڈیرا بکٹی کے علاقے وبرا سے بول رہا ہوں اور میں پر امید ہوں کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہی ہو. یہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا پہلا قدم ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچے گا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہونی چاہیے. یہ نجم سیٹھی صاحب کا بہت بڑا قدم ہے اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے بھی سامعین نے پی ایس ایل کے فائنل پر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے.
میں اسد بات کر رہا ہوں. اس میں ایک دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ کیا اس کا وہ امپیکٹ ہوگا, جبکہ جو پلیئرز اس میں ابھی کھیل رہے ہیں, جو پلیئنگ 11 ہے, اگر اس کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اگر وہ پاکستان نہیں آتے تو کیا اس کا وہ امپیکٹ ہوگا کہ فیوچر میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو سکے, کیونکہ ایک ایسا ہی تجربہ ہم زمبابوے کی ٹیم بلا کے کر چکے ہیں.
میرا نام تہذیب ہے اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. جہاں ملک میں دہشت گردی اور کافی زیادہ ٹینشن پائی جاتی ہے, وہاں پہ ہم عوام پی ایس ایل میں کے فائنل میں شامل ہو کے ان دہشت گردوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں ہیں, ہم بھاگیں گے نہیں بلکہ آپ کو بھگائیں گے.
یہ تو تھے پاکستان سپر لیگ پر بات کرتے ہوئے سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات. پاکستان میں اس ماہ یعنی 15 مارچ کو حکومت کی جانب سے مردم شماری کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے صوبہ سندھ سے ایک سامع اپنے علاقے کے لوگوں کے شناختی کارڈ نہ ہونے پر فکر مند ہیں اور حکام کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں.
میں میر محمد وفد بات کر رہا ہوں گاؤں کلچر ڈسٹرکٹ جامشورو صوبہ سندھ سے. میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کہ 15 مارچ سے مردم شماری شروع ہو رہی ہے, جس کے لیے شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے. ہمارے کوستان بولا خان تحصیل میں کافی لوگوں کے پاس کارڈ نہیں بنے ہوئے, تو ارجنٹ موبائل نادرا کی ٹیمیں بھیج کے ہمارے کارڈ بنا دیں تاکہ ہم مردم شماری میں شامل ہو سکیں.
صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجا گیا پیغام تو سنا آپ نے. صوبہ پنجاب سے بھی ایک گاؤں میں رہنے والے ایک سامع نے اپنے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے پریشان ہو کر اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے لیے پیغام بھیجا ہے.
میرا نام محمود الحسن بخاری, میں تحصیل علی پور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, میں ایک دیہات میں چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے, مگر ہمارے گاؤں میں پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت بچوں کا سکول ایک بھی نہیں ہے. یہاں سے بچیاں بےچاری لڑکیوں کا سکول ایک بھی نہیں ہے. مہربانی کر کے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کینڈلی میں وزیر اعلیٰ صاحب ہماری طرف توجہ کریں اور ہمیں ایک کم از کم ایک مڈل سکول کی عنایت فرمائی جائے.
ان کی شکایت تو تھی کہ حکومت پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہی ہے, مگر ان کے گاؤں میں ابھی بھی لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں. چلیے اب یہ اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں اور صوبہ پنجاب سے اپنے علاقے میں پولیو وائرس سے حکام کو آگاہ کرتے ہوئے ایک سامع جن کا نام جاوید ہے کا پیغام سنتے ہیں.
ضلع بہاری تحصیل میلسی بستی ہری چند ملتان ڈویژن, سارے پولیو کے مریض ہیں. یہاں کہاں گئے یونیسیف, کہاں گئی میڈیکل ٹیمیں, سارے محلے میں ہر گھر میں جو ہے نا پولیو کا مریض ہے. ہر گھر میں 3-4 ہزار پولیو کے مریض ہیں. سر حکومت کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے, کوئی یونیسیف توجہ نہیں دے رہا. سر ہمارے بارے میں جو ہے نا کچھ سوچے.
یہ اگلی کال بی بی سی اردو کے لیے ہے.
میں عبد الوحید میں آزاد کشمیر بمبر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک سوال ہے, امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں؟
جی عبد الوحید صاحب, امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں اور امریکہ کے جھنڈے پر جو ستارے موجود ہیں ان کی تعداد بھی 50 ہے اور وہ امریکہ میں موجود 50 ریاستوں کو ہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. چلیے اب یہ آخر میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے مخاطب ہمارے ایک سامع کی بھیجی گئی درخواست سنتے ہیں.
میں رضا مدار عارف چینڈیو بات کر رہا ہوں. گیبی دیروں سے ہمارے گاؤں میں کوئی روڈ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی سگنل موبائل نہیں اٹھا رہا, کوئی ہمارے پاس ٹاور نہیں ہے. نواز شریف سے گزارش ہے میری کہ برائے مہربانی ہمارے کو اچھا سا روڈ بنا کے دے اور ٹاور لگا کے دے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
آپ کی بات پیش کر رہی تھی صبا رحمت. ادھر میسیجنگ کی معروف ایپ اسنیپ چیٹ نے اپنے حصص پہلی مرتبہ فروخت کے لیے امریکہ کے بازار حصص میں پیش کر دیے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں ثنا گلزار.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ سنیپ چیٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں حصے کی ابتدائی قیمت $17 ہوگی، جبکہ سنیپ چیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ووٹنگ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ سنیپ چیٹ کی مقبولیت زیادہ تر نوجوانوں میں ہے، اور اس ایپ کے ذریعے صارفین میسیجز، تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں جو بعد میں خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ کمپنی کی شرح نمو میں گزشتہ سال کمی آئی ہے، جس کی اہم وجہ ان کے بڑے حریف فیس بک ہیں۔ سن 2012 میں فیس بک کے بازار حصص میں آنے کے بعد سے سنیپ چیٹ سب سے امیر ترین امریکی ٹیک کمپنی ہے۔ رواں سال فروری میں نگراں ادارے کو فراہم کی جانے والی کمپنی کے باضابطہ منصوبے میں کمپنی کی آمدن $40 کروڑ 40 لاکھ، جبکہ خسارہ $51 کروڑ 50 لاکھ بتایا گیا ہے۔ اگرچہ سنیپ چیٹ نے کبھی خود منافع نہیں کمایا، تاہم کمپنی کی مالیت $24 ارب ہے۔ بازار حصص میں آنے کے بعد کمپنی قائم کرنے والے ایون شپیگل اور باب مرفی ارب پتی بن جائیں گے۔
تفصیل بتا رہی تھیں ثنا گلزار۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہنے والے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا اختتام ہونے کو ہے۔ پی ایس ایل کے دونوں سیزنز کے ٹکٹ فروخت کرنے والی کمپنی کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان سپر لیگ نے 2 گنا زیادہ تماشائیوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ اتوار کے روز لاہور میں کھیلے جانے والے فائنل میچ کی بھی تقریباً ساری ٹکٹیں بک چکی ہیں۔ سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں ابھی 2 بڑے مقابلے ہونے باقی ہیں۔ ٹکٹ خرید کر اسٹیڈیم سے براہ راست پی ایس ایل کے میچز دیکھنے والے لوگوں کی یہ تعداد گزشتہ سال میں ہونے والے پی ایس ایل کے ابتدائی ایڈیشن کے کل تماشائیوں سے دگنی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے پی ایس ایل کے دونوں سیزنز کے ٹکٹ فروخت کرنے والی کمپنی qtickets.com کے مالک تجندر سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سال پی ایس ایل میں ہونے والے اب تک کے تقریباً 20 مقابلوں میں سے ہر مقابلے کو اوسطاً تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے دیکھا۔
کنسولیڈیٹڈ فگر ابھی ہم لوگ پورا تو نہیں کر پائے، بیکاز ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی کل بھی ایک میچ ہے، اس کے بعد ہی بنا پائیں گے، لیکن اگر اوور آل ہم مجھ سے پوچھیں تو تقریباً میں کہوں گا 20 گیم میں، مطلب آپ لگا کے چلیں 20 گیمز ہوئی ہیں ٹوٹل ابھی تک، جو 20-21 گیم ہوئی ہیں، 20-21 گیم کے اندر آپ لگا کے چل رہے ہیں قریباً 10-12 ہزار، 12-13 ہزار کی ایوریج لگا کے چل رہے ہیں آپ۔
تجندر سنگھ کے مطابق دبئی کے 22 ہزار گنجائش کے اسٹیڈیم میں ہونے والی پی ایس ایل کی اوپننگ سیریمنی اور اس کے بعد پہلے مقابلے کے لیے ہاؤس فل تھا، جبکہ ویکینڈ یعنی چھٹی کے دنوں میں ہونے والے تمام مقابلوں میں تماشائیوں کی حاضری اوسطاً 80-90% رہی۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مابین ہونے والے پہلے ناک آؤٹ میچ میں بھی شارجہ کا اسٹیڈیم فل رہا۔ انہوں نے بتایا کہ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے آن لائن پر تقریباً 40% ٹکٹیں رکھی گئی تھیں، جو کہ پہلے ہی روز فروخت ہو گئیں۔ تجندر سنگھ کے مطابق تماشائیوں میں بڑی تعداد سمندر پار پاکستانیوں اور پاکستانی شہریوں کی تھی، تاہم بین الاقوامی کھلاڑیوں کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی اچھی تعداد میں پی ایس ایل کے میچ دیکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ہی کھلاڑیوں کی موجودگی ہی شاید زیادہ تماشائیوں کی توجہ حاصل کرنے کا باعث بنی۔
میرے خیال سے پاپولیرٹی ہے، جو بیسک پاپولیرٹی تھوڑی بڑھ رہی ہے، اور تھوڑا فارن پلیئرز بھی جو انہوں نے اس بار انکلوڈ کیے ہیں، وہ ایک بہت بڑا اہم ایکسٹرا پلیئرز کھیلے ہیں۔ آپ کا جیسے آپ کا کوئٹہ گلیڈیٹر میں کیوین پیٹرسن تھا، یو نو ملز تھا، اور ادھر آپ کا برینڈن میکالم ہے لاہور قلندر میں۔ میرے خیال سے جو فارن پلیئرز ہیں انہوں نے کافی ٹریفک اٹریکٹ کیا ہے۔
فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم پہلے ہی لاہور پہنچ چکی ہے، تاہم ان کے تمام بین الاقوامی کھلاڑی ان کے اسکواڈ کے ساتھ نہیں آئے۔ انہوں نے لاہور میں ہونے والے فائنل میں کھیلنے سے معذرت کر لی ہے۔ تاہم پی ایس ایل کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی کھلاڑی فائنل کھیلیں گے اور اس کے لیے متبادل کھلاڑیوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ دوسری طرف فائنل کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے آج لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ فائنل کے لیے قائم کی جانے والی پارکنگ سے اسٹیڈیم تک تمام تماشائیوں کے لیے فری شٹل سروس مہیا کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم کے احاطے میں موجود ریسٹورانٹس اور ٹیموں کے ہوٹل سے لے کر اسٹیڈیم تک جانے والی شاہراہ کے علاوہ کوئی سڑک بند نہیں کی جائے گی اور زندگی معمول کے مطابق چلے گی۔ پی ایس ایل کا فائنل اتوار کے روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور کرکٹ کے بعد اب بات کرتے ہیں ریلوے کی۔ پاکستان میں ریلوے کے نظام پر جب بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ پڑوسی ملک بھارت کے معیار تک یہ کیوں نہیں پہنچ سکا ہے۔ میں نے اس پر بات کی پاکستان ریلویز کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری وحید الدین سے، جو کہ ریلوے بورڈ کے ممبر میکینیکل بھی رہے ہیں۔ ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ریلوے نظام کو کچھ تبدیلیوں بہتروں کے باوجود ایکسپینڈ نہیں کیا جا سکا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق کے زمانے میں ایک پالیسی کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر بنائی گئی، اس میں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف، روڈز، یہ اوپر تھے اور باٹم کے تھی اے ڈی پی کے اندر۔ تو پہلے ان لوگ بچ جاتا تھا وہ ریلوے کے لیے۔ ڈاکٹر نے تو یہ کہا، میں وہاں موجود تھا اس کیبنٹ میٹنگ میں، کہنے لگے کہ وی ڈونٹ وانٹ the railway to sink, we only want its head above the water. اور ریلوے میں ایکسپینشن جو نہیں ہوئی اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جب پالیسی پیپر بنایا تو اس کو لوئسٹ پرائرٹی دی۔ انڈیا میں مختلف ہے، ریلوے کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں میں کئی دفعہ انڈیا گیا ہوں، یعنی اس قدر نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے ان کا کہ ہر ڈائریکشن میں آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد ٹرینیں چل رہی ہے، اور وہاں مین موڈ آف ٹرانسپورٹ ریلوے ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ریلوے کو، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا، لیٹ اٹس ہیڈ بی اباؤٹ دی واٹر، وی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو سنک۔ روڈ نیٹ ورک آپ یہ دیکھیے کس قدر ایکسپینڈ ہوا ہے۔ تو میں جب پیسہ ملا انہوں نے دیکھیے کہ 90% روڈس کو دے دیا اور 10% جو بچا ریلوے کو۔ تو ریلوے میں کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی، بلکہ کئی لائنیں تو یہ جو ادھر نیرو گیج اور میٹر گیج تھی وہ بند ہو گئی ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا لنک تھا میٹر گیج کا، چونکہ انہوں نے میٹر گیج بند کر دی تو انڈیا کے ساتھ جو ہمارا مین لنک تھا نا وہ بند ہو گیا۔ ادھر جو امرتسر اور یہ واہگہ بارڈر سے آتے ہیں، ادھر پہلے بھی اتنا نہیں تھا لیکن ادھر سے بڑا ایزی تھا کراچی آنا، تو وہ جب سے سسٹم بند ہوا تو یہ ریلوے کو کافی اس میں سیٹ بیک ہوا ہے۔
آپ نے کہا کچھ لائنیں بند ہوئی ہیں، کچھ نئی لائنیں بنی بھی ہیں کیا؟
ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، یہ چارسدا تک کوئی میرا خیال ہے کوئی 150 کلومیٹر ہوگا، وہ بنا تھا۔ وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر وہ ہے کاروبار شوگر کین کا، اس وجہ سے وہ بنا تھا کہ شوگر کین کو ٹرانسپورٹ کریں ٹو فیکٹریز، یہ مینوفیکچرنگ شوگر۔
اچھا، تو صرف ایک لائن بنی ہے؟
جی ہاں، بس ایک یہ، اور وہ بھی کوئی 100 کلومیٹرز کی بس۔
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لائنیں اس وقت ہیں ریلویز کی موجود وہ پری پارٹیشن ہیں؟
ہاں بالکل، آپ یہ اندازہ کریں کہ ریلوے کا نظام کیسے، انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی برانچ لائنس تھی جہاں پر ٹریفک نہیں تھا، بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ صاحب یہاں سے تو کوئی آمدنی نہیں ہے، روڈ کا کمپٹیشن ہے۔ پھر سب سے بڑی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا، انڈیا نے ایک لا پاس کیا کہ جہاں سے ٹرین گزرے گی اس کے پیرل روڈ نہیں ہوگی۔ میں نے بڑا ٹریول کیا انڈیا میں، آپ کو ٹرین سے آبادی کی لائٹ ہی نظر نہیں آتی ہے، یہاں الگ ہے، یہاں ہر جگہ چلے جائیں تو ٹرین کے ساتھ روڈ جا رہی ہے۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریلوے کارگو، جو ایک فریٹ ٹرین تھی آپ کی، اس سے واقعی پروفٹ بن سکتا ہے ریلویز کو؟ مطلب امکانات ہیں کوئی پاسبلٹی؟
آپ کا، میں بتاؤں، بریک اپ یہ ہے کہ 85% آف ریلوے ریونیو کمز فرام فریٹ، 15% جو ہے وہ پیسنجر سے آتا ہے. پیسنجر میں ایوری پیسنجر جو پیسنجر ٹریول کر رہا ہے اس میں اس کے فیئر میں 30% ریلوے کنٹریبیوٹ کرتی ہے پیسنجر ٹریفک کے اندر.
اچھا تو یہ جو یہ سارا جو بزنس ہے جو کارگو بزنس ہے جو آپ کہتے ہیں روڈس پہ چلا گیا ہے، اب تو مسافر بھی وہ کوچز پہ جاتے ہیں بجائے اس کے ٹرینوں پہ، کیونکہ ٹرینیں ہی ناکافی ہوتی تھیں اور مسئلے ہوتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایلوکیٹ کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی ترجیح اتنی کم کرنے کی؟ کیا یہ اس وقت کی پالیسی سے جڑی ہوئی تھی، افغانستان کی صورتحال سے جڑی ہوئی تھی، کہاں شروع ہوا یہ سب کچھ؟
اصل میں یہاں اس ملک میں روڈ لابی بڑی اسٹرانگ ہے، اور ریلوے کو بیک کرنے کے لیے چند کوئی میرا خیال ہے کوئی منسٹر آتا ہوگا، ورنہ ہر ایک ہی یہ کہتا بس بس چلنے دو اس کو. اس میں انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ہمیشہ سے چیئرمین ریلوے کا ہوتا تھا. نیچرلی جب وہ ریلوے مین تھا تو وہ پالیسیز بناتا تھا کہ جو بینیفٹ کرے ریلویز کو. اب انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ نہیں، ریلوے کا جو چیئرمین ہوگا، باقی جو ہے نیچے کا ٹیئرس وہ ریلوے کے ہوں گے، لیکن چیئرمین باہر سے آئے گا. اینڈ ہی واز آلسو سیکرٹری، اس کو کہا دیا یہ سیکرٹری بھی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اب جو باہر سے آتا ہے اس کو ایک چھ مہینے تو لگتے ہیں سمجھنے میں سسٹم کے، تو وہ کیا امپروومنٹ کرے گا اس میں؟ جب وہ اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ ٹرانسفر ہو کے کسی اور منسٹری میں چلا جاتا ہے. ایون جنرل مینیجرز جو ہے، جو ایک آپریشنل پوسٹ ہے جس میں سورا کنٹرول کرتا ہے، وہاں بھی انہوں نے کیا تھا کہ یہاں بھی ایک آؤٹ سائڈر لگا دیں. لیکن بعد میں جس نے لگنا تھا اس نے کہا صاحب مجھے تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ سمجھنے میں چھ مہینے لگیں گے، تو میں کیا ڈائریکٹ کروں گا ان کو.
تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی طرح سے ریلوے کو اس مقام پہ پہنچایا جا سکتا ہے پاکستان میں جہاں انڈیا میں ریلوے کا نظام اس وقت ہے؟
اگر گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لے لے کہ جو اس وقت ان کی پالیسی ہے کہ روڈز کو پرائیورٹی دیں، اگر وہ اس نیشنل پالیسی کو چینج کر کے جیسے انڈیا میں ہے پرائیورٹی ریلویز کو دے دیں، تو حالت بہتر ہو سکتی ہے. اور پھر ریلوے کے اندر نئی ٹرینیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس نہیں ہو رہی ہیں.
روڈ لابی جو ہے، ٹرانسپورٹ لابی جو ہے، وہ اب اتنی مضبوط ہے، لیکن کیوں مضبوط ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انوالومنٹ ہے نا روڈ لابی میں، وہ یہ کہ ایزی یعنی ریٹرنز جو ہے نا وہ فوراً آ جاتے ہیں. اچھا ٹرین کے اندر آپ کو یہ ہے کہ پہلے ٹریک بچھائیں، آپ اس کو سگنلنگ سسٹم بنائیں، ڈبے لائیں، پھر چلتا ہے. پورا انفراسٹرکچر چاہیے. روڈ کے اندر یہ ہے کہ بس اس نے خریدی اور اس کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں.
اچھا بسز پہ جیسے مسافر آپ کے وہ ٹریفک ہے، لیکن جو آپ کا کارگو ٹریفک ہے وہ کس نے لیا ہے؟ جو پہلے روایتی طور پہ ریلویز کے پاس ہوتا تھا، وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، سرکاری کمپنیاں ہیں، کون ہیں، کس کے پاس اب چلا گیا ہے؟ نجی کمپنیاں ہیں، سرکاری ہیں، نیم سرکاری ہیں؟
وہ زیادہ میرے خیال نجی ہے. سرکاری تو یہ این ایل سی وغیرہ تھے. سرکاری کوئی ایسا ادارہ نہیں جو روڈ مطلب ہے گوڈس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہو، یہ سب یہ پرائیویٹ ٹرکرز لے گئے. کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ریل ایک پوائنٹس پر ڈلیور کرتی ہے، اور یہ جو ہے آپ کے ٹرک والے یہ ڈور ٹو ڈور پہنچاتے ہیں. لوگوں کو بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ سب اسٹیشن پہ گئے، مال بک کرایا، پھر ڈیسٹینیشن پہ گئے، پھر وہاں سے پھر کیا، یہاں ٹرک میں لوڈ کیا، آپ کے ڈور سے ڈور میں ڈلیوری کرتا ہے وہ.
یہ تھے پاکستان ریلویز کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری وحید الدین. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق، اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں کرس کزارس، اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی بالآخر اصولی منظوری دے دی ہے. ان سفارشات کے تحت قبائلی علاقہ جات کو اصلاحات کے بعد 5 برس کے عرصے میں خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا. امریکی جماعت ریپبلکنز کے سینئر ممبران نے ٹورنی جرنل جیف سیشنز پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ برس صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات ہونے تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ شام میں القاعدہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک اہم رہنما مارا گیا ہے۔ پیر کو اطلاع تھی کہ ایک روز پہلے ایک امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کا لیڈر عبداللہ عبدالرحمن مارا گیا ہے۔ عراق سے اطلاعات ہیں کہ موصل میں فضائی حملوں میں ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ روس سے لاحق خطرے سمیت عالمی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لازمی فوجی بھرتی کو ایک بار پھر متعارف کروائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔